خوش رہو اپنی، خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتے زمین پر نازل فرماتا ہے جب جمعرات اور جمعہ کا دن آتا ہے، تو وہ فرشتے ان کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اور ان خوش نصیبوں کے نام وہ لکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ آئیے اسی فصیح و بلیغ کلام اللہ کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔
حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔
تنزیل العزیز الرحیم،
عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔
لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون،
تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔
لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون،
تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔
انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون،
ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ،
اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب،
تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔
فبشره بمغفرة واجر کریم،
تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔
انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم،
بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ،
اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ،
اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے.
اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون.
جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں.
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون.
بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی, اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا, تم نرے جھوٹے ہو.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ. سورہ یاسین شریف کی آیات کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہے. کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کتاب بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہے. انسان کو مختلف علاقائی صورتحال سے آگاہ کرتی ہے. جغرافیائی خد و حال پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے, اور جس مضمون کے بارے میں بندہ پڑھ رہا ہے اس مضمون کے بارے میں ایک تخیلاتی صورت اور اس کی جو بولیے کہ ایک خاکہ جو ہے یہ انسان کے ذہن میں لے آتی ہے. پروگرام کا موضوع ہے کیا پڑھیں. پڑھتے تو ہیں لوگ, لیکن کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ جن کا نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. نمبر ون. نمبر ٹو, ایسی تحریریں لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہیں. روشنی انسان کو رستہ دیکھنے میں مدد فراہم کرتی ہے, اور بندہ اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے, جبکہ اندھیرا یہ انسان کو اس کا راستہ بھی دیکھنے نہیں دیتا. اور اماوس کی رات ہو جب چاند بھی بالکل غائب ہو تو اس رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ پھر اپنے کانسیکوینسز اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو ہم جو سٹڈی کر رہے ہیں, جو مطالعہ کر رہے ہیں, یہ روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟ یہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے, لائن آف ایکشن جو درست ہے اس طرف ہمیں رہنمائی کر رہا ہے, یا ہمیں اس اندھیرے میں لے جا رہا ہے کہ جہاں انسان کے دل میں وحشت آتی ہے, ڈر آتا ہے اور ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. اندھیرا یہ انسان کو خوف بھی دلاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اچھے خاصے بچے گھر میں کھیل رہے ہوتے ہیں, اچانک لائٹ بند ہوتی ہے اور کچھ بچے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف آ جاتا. تو ہماری سٹڈی یہ اس اندھیرے کی طرح ہے جو خوف دلا رہا ہے, دل میں دہشت اور وحشت لا رہا ہے, یا ہمارا جو سٹڈی والا معاملہ ہے یہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک بہترین راستہ دکھا رہا ہے اور اس پر چلنے میں ہمیں مدد فراہم کر رہا ہے؟ اس کا تعین بھی کرنا پڑے گا اور اس پر غور و فکر بھی کرنا پڑے گا, اور آج کا پروگرام اسی عنوان پر چلے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے ابھی عمر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں آپ آئیں تو میرے گھر میں سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں آقا آپ اللہ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے
اور حشر میں ان کا ہر ایک جاگنے والا ہوگا،
میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی سورج سے
اور حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے کے تلے، سرکار کا میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا،
میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سر جو چاہنے والا ہوگا،
عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں،
بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا
سرکار کے دامن میں نظر آئے گا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا جس کے عیبوں کو زمانے نے اونچالا ہوگا جس کے عیبوں کو زمانے نے اونچالا ہوگا خاک سورج سے جب بھی مانگو تو وسیلے اس وسیلے سے کرم اور توبہ لا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور توبہ لا ہوگا خاک سورج سے اور ہو تسنیم وہی ہوگا سراب سرے کو سرو تسنیم وہی کہ جس کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھوں میں مدینے کا جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا اور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور جس کو نہنگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا جس گنہگار کو ہر ایک نے ڈالا ہوگا خاک سورج سے اور سلائے جس دن خالد سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے دیکھنا تم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے. مجھے کچھ پنجابی اشعار یاد آ رہے ہیں. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاران تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ، اور شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں
اللہ
یا رسول اللہ. کدی تے لنگ دے چاتی پا جاؤ میرے گھر وی، میں ایسے آس تے گھر نوں سجاواں یا رسول اللہ. اکھیاں دے ڈیوے بال کے مہراواں سجا لواں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے.
آمین آمین.
حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کرم سے اپنے شہِ امم، بادشاہ جب کسی کے گھر پر آتا ہے تو وہ اپنی مہربانی سے کرم فرما دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، محبوب کبریا ہیں. جو کرم سے اپنے شہِ امم، رکھے مجھ غریب کے گھر قدم،
اللہ
میرے شاہ کی نہ ہو شان کم، کہ گدا پہ ان کا تو پیار ہے. اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یہ کرم نوازی ہمیں اللہ کریم عطا فرمائے.
آمین.
اور یہ کتابوں میں واقعات جو ہے وہ لکھے ہیں اور اب بھی موجود ہیں، دیکھنے والوں کو نظر بھی آ رہے ہیں. اور کرم نوازیاں جو ہیں یہ جاری ہیں، جاری تھیں، جاری ہیں، اور انشاءاللہ جاری رہیں گی. یہ ان کی تجلی اللہ کرے ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ پڑ جائے. جس علاقے میں 6 مہینے رات ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ساری دنیا میں رات ہی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے یہ رات میرے یہاں ہے، کئی جگہوں پر دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے. یہ میں ہی ہوں جس نے 6 مہینے اب رات کو ہی دیکھنا. تو یوں بندہ سمجھے، اگر محروم ہے بندہ تو سمجھے یہ محرومی میرے ذمے میں ہی ہے. میں اب اخلاق، اعمال، کردار، سوچ، طریقہ، کام، ان سب پہ جو ہے وہ غور کر لوں. یہ سب رکاوٹیں ہیں جنہوں نے مجھے ان کیفیات سے، ان یوں بولیے کہ ان سعادتوں سے محروم کر رکھا ہے. اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال حضور کے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا شاہ صاحب کی بلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. امام صحابی نے القول البدیع میں اس کو ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں حضور کی زیارت ہوئی تو آقا کریم نے فرمایا کہ جس منہ سے مجھ پہ درود پاک پڑھتے ہو یہ منہ میرے قریب کرو. تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ چہرے پر، رخسار پر بوسہ شفقت جو ہے وہ لیا، اور جب آپ جاگے تو سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا. یہ آقا کریم علیہ السلام جب آتے ہیں تو رحمتوں برکتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. اور حضور نے فرمایا مر رآنی فی المنامی فقد رآ الحق فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری مثل بن کر خواب میں نہیں آ سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بہار ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.
آمین.
اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، کہ یہی ہمارا سہارا ہے جس نے ہمیں پار لگانا ہے. جب سب نے چھوڑ جانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرما کر کے اپنے سینے سے جو ہے وہ لگانا ہے. اس بات کا ہمیں ایک سہارا ہے، ایک یقین ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے. اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو. کیا پڑھیں اس عنوان کے ساتھ اگر اس بات کو جو ہے وہ اٹیچ کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے غلاموں پر کرم نوازیوں کا بیان ہے، نقیب عارف بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے، تو ان کو بندہ پڑھے نا جی. کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو علماء کے، مفتیان کرام کے اور پھر عاشقان رسول کے جو اشعار کے حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت اور دیدار کی دعوت، تو حضور کسی کے گھر آ جائیں تو اس میں کرم ہی کرم ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے گھر آنا، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک علاقے کا سب سے کمزور آدمی، سب سے غریب آدمی، وہ اس سے کہا کرتا تھا کہ آپ میرے گھر آئیں. بادشاہ اسے ٹال دیتا تھا، وہ اصرار کرتا رہا کہ آپ میرے گھر آئیں، آپ میرے گھر آئیں. ایک دن بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آؤں گا. تو جب بادشاہ نے یہ کہا تو اس کے وزیروں مشیروں نے کہا کہ بادشاہ ہمارے گھر آؤ، ہم طرح طرح کی چیزیں تمہیں کھلائیں گے، تحفے دیں گے، اس غریب کے گھر جا کے تمہیں ملے گا کیا؟ اس نے کہا نہیں، اس کی تڑپ سچی ہے، اصرار بڑا پکا ہے. بادشاہ اس کے گھر چلا گیا. جب اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ مجھے اب کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر آئے ہو، اب قیامت تک تم نے مجھے بھی بادشاہ بنا دیا ہے. جب بھی میرا ذکر ہوگا یا تمہاری بات ہوگی تو یہی کہا جائے گا وہ گھر جس میں بادشاہ آیا تھا. تو وہ ایسے گھر، ایسی جگہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، تشریف لے گئے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، اس کے اوپر اگر ہم یوں دیکھیں کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں، تو علماء کی آراء ہمارے سامنے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں جو ہدایت کی باتیں آتی ہیں نا، اس کے ظاہری اسباب دو ہیں. ایک مخلوق کی زبانی کہ عاشقان رسول، علماء کرام ہمیں باتیں بتاتے ہیں، ہمارے دل میں ہدایت آتی ہے. دوسری بات کہ ہم دینی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان سے ہمارے دلوں میں ہدایت پیدا ہوتی ہے. اس بات کو یوں سمجھیے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ اکثر اوقات تنہائی میں رہا کرتے تھے، اکیلے رہتے تھے. کسی نے کہا آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کو وحشت نہیں ہوتی، آپ لوگوں میں رہا کریں. انہوں نے کہا کون کہتا ہے میں اکیلے رہتا ہوں، میں تو نبیوں کی اور ولیوں کی محفل میں رہتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا کہ جب مجھے دل کرتا ہے نا کہ میں نبیوں کی باتیں سنوں، تو میں ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، ان کی باتوں کو پڑھتا ہوں. جب ولیوں کی آتی ہے کہ ان کی باتوں کو سنوں، تو میں ان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، ان کی باتوں کو پڑھتا ہوں. یہی بات شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا تو ان کے آس پاس کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے، بہت ساری کتابیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی کتابیں؟ وہ کہنے لگے کہ بس میرا ایک مشغلہ ہے، جب میں چاہتا ہوں نا اللہ سے بات کروں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں،
میں قربان جاؤں.
جب میں چاہتا ہوں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف کلامی پاؤں تو میں حضور کی حدیثیں پڑھتا ہوں.
سبحان.
جب میں نیک لوگوں سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں ان کی سیرت پڑھتا ہوں. تو یہ نیکوں کی سیرت، ان کی باتیں، یہ ہدایت کا سبب ہیں. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ غیر مسلم نے کتاب پڑھی ہے، نام ہے المبسوط، لکھنے والے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب پڑھی اور پڑھ کے مسلمان ہو گیا.
واہ.
کسی نے کہا تمہیں کسی نے تبلیغ نہیں کی، سمجھایا نہیں، مسلمان ہو گئے، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا میں نے یہ کتاب پڑھی تو میری عقل نے مجھے یہ بات سمجھائی، ہذا کتاب محمدکم الاصغر کیف کتاب محمدکم الاکبر، یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کی شان ہے، تمہارے بڑے محمد کی کتاب کی شان کیا ہوگی؟ اب دیندار علماء، جو علماء ہیں، دیندار لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھنا. سلمان بھائی، آج کے دور میں سب سے مین چیز ہے لٹریچر. اب لٹریچر میں کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا سنا جا رہا ہے, کیا دیکھا جا رہا ہے. جو بندہ دیکھتا ہے سنتا ہے وہ چیزیں اس کے دل میں اترتی ہیں, جو دل میں اترتی ہیں وہی اس کے اخلاق بھی بنتے ہیں, افعال بھی, کردار بھی, وہی اس کا نظریہ بھی بنتا چلا جاتا ہے. تو مین چیز ہے کہ لٹریچر سلیکشن کیسی ہے, ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, یہ مین چیز ہے. اس کو بھی اگر ہم قرآن سے سمجھیں تو قرآن پاک میں ایک شخص کا ذکر یوں کیا گیا, نام ہے نضر بن حارث. وہ شام میں جاتا ہے اور وہاں سے ناول, ڈائجسٹ, اس طرح کی قصے کہانیوں کی کتابیں خریدتا ہے اور لا کے اس نے مکہ میں بیچنا شروع کر دی, یہ کہہ کے کہ محمد بھی تو تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں بتاتے ہیں, میں بھی تمہیں کہانیوں کی باتیں بتا رہا ہوں, سنا رہا ہوں, یہ کتابیں مجھ سے خریدو, یہ تمہیں میں سنا رہا ہوں. جب اس نے یہ بات کی تو اس پہ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی آیت مقدسہ نازل ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُدِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جس نے بیکار باتیں, لہو کی باتیں خریدی, بےہودہ باتیں خریدی تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست سے, اللہ کی راہ سے بہکا دے بغیر علم کے, اور یہ باتیں انہیں ہنسی مذاق میں لگا دیں اور ہنسی کا سبب بنا دیں. تو اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ آتی ہے, یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم جب کوئی کتاب پڑھنے لگیں یا کوئی ویڈیو سننے لگے ہیں یا کچھ دیکھنے لگے ہیں, سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ بات سن کے, پڑھ کے, یہ دیکھ کے ہمیں ہدایت ملے گی یا ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے.
جی.
پھر دوسری بات یہ کہ اس بات سے ہمیں کوئی نصیحت ملے گی, کوئی دنیا کا, دین کا فائدہ ہوگا یا نہیں.
جی.
تیسری بات یہ کہ یہ باتیں جو میں سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, کیا یہ مجھے اس پہ ثواب ملے گا, کیا میری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی. اگر ایسی چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری پکڑ ہوگی فضول ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے. اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو بندہ وہ ہے جو کہتا ہے یار اخبار پڑھنی چاہیے تھوڑی بہت تاکہ لوگ پتہ رہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اتنی حد تک تو چلے جو جائز اخبار ہے یا اس میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں, جو بعض اخبار ایسے ہیں بے حیائی کے اس میں ایڈ وغیرہ نہیں آتے یا تصویریں نہیں ہوتی, اتنی تک تو علماء وغیرہ کو اجازت ہے, ضرورت. اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں دعوت میں یا کسی دوسری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں سیاست کی اتنی باتیں, دین کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں, عجیب عجیب باتیں لوگ سامنے کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین ہم پڑھتے کتنا ہے, سنتے کتنا ہے, ہمیں اپنے قرآن کی کتنی خبر ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کتنی خبر ہے. ہمیں مین, اب ساری زندگی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, پڑھنی چاہیے, لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا صحیح پڑھ رہے ہیں. صحیح پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں.
جی.
اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور فضولیات کے لیے اتنا زیادہ ٹائم ہے, تو
ٹائم ہی ٹائم ہے,
ٹائم ہی ٹائم.
اصل میں فضولیات جو ہے نا یہ اٹریکٹ کر لیتی ہیں نا بندے کو, بندہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے. یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. یہ ہمیں اپنا یوں بولیے کہ جو ڈائریکشن ہے نا اپنی, اس کو درست کرنا پڑے گا. تو پڑھنے والے معاملے پر اگر آپ آئیں تو اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو پڑھنا ہی چاہیے, اور بالخصوص جس طرح جو فرض علوم ہیں یہ تو ہر مسلمان کو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور ان کا تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. یہ تو وہ سلسلہ کار ہے کہ اگر یہ بندے کو معلوم نہیں ہے تو یہ اگر سو بھی رہا ہے یا چل پھر بھی رہا ہے یا دیگر کام بھی کر رہا ہے تو یہ فرض علوم نہ سیکھنے کا وبال یہ اس کے اوپر پڑتا جا رہا ہے, یعنی یہ وہ وبال کی بارش ہے جو ہوتی چلی جا رہی ہے. لہذا اس سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے, وبال سے اپنے آپ کو بچانا ہے, عذاب سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو فرض علوم حاصل کرنے ہیں, اس کی اسٹڈی کرنی ہے, مطالعہ کرنا ہے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی واضح سی گائیڈنس ہے, بڑی سری گائیڈنس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلمی فریدت علی کل مسلم و مسلمت، ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. جو فرض ہمارے اوپر احکام فرض ہیں، جو معاملات ہمارے اوپر فرض ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے. ٹھیک ہے، بات نہیں، مہلکات کی معلومات بھی ہمیں ہونی چاہیے، تو یہ اسٹڈی کریں. اور اسٹوڈنٹ کو اگر جو ہے نا وہ ہم دیکھیں، تو ایک تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی کہ جن کے والدین ان پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں، خود اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگی ٹف کر کے اپنی اولاد کی زندگی کو تعلیم کے اعتبار سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خود تکلیف میں رہ کے انہیں راحت میں رکھ رہے ہیں، خود پریشان ہو کر ان کو جو ہے وہ پریشانی سے بچانے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن اسٹوڈنٹ سے سوال ہے کہ کیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ علم سیکھنے کا حق ادا کر رہا ہے، یا علم سیکھنے کے علاوہ جو کام ہے ان میں لگا ہوا اور پڑا ہوا ہے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. شاہ صاحب کی بلا، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ اسٹوڈنٹ اور جو اس کی اکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس پر اس کا جو ہے وہ فوکس ہونا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ یقیناً والدین اپنا پیٹ کاٹ کر اور سردی گرمی برداشت کر کے، تکالیف برداشت کر کے، وہ جب اپنی اولاد پر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں اور جس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اولاد کی بہتری کے لیے ہی کر رہے ہیں. والدین کا کیا نظریہ، کیوں اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، کیوں وہ محنت کر رہے ہیں، کیوں مشقت کر رہے ہیں، والد کیوں اوور ٹائم لگا رہا ہے، والدہ کیوں پریشان رہتی ہے، کیوں اس نے بہت جلدی اٹھنا ہوتا ہے، یعنی دونوں کی ایفرٹس ہیں، دونوں کی محنتیں ہیں. والد باہر دھوپ میں کما رہا ہے، اب جو مزدور طبقہ ہے، اب یہ جیسے ابھی یہ گرمی کا موسم ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، اس موسم میں بھی اگر کوئی کما رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، اگر وہ صرف کھانے پینے کی حد تک محدود ہو تو وہ تھوڑا سا کما لے گا اور زندگی سکون سے بسر ہو جائے گی، لیکن وہ اوور ٹائم تک لگا رہا ہے، ریڑھی لگانے والا ریڑھی لگا رہا ہے، دیر تک لگا رہا ہے، یوں بہت سی تکالیف برداشت کرنے کے بعد مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو تکالیف ہم برداشت کر رہے ہیں وہ ہماری اولاد برداشت نہ کریں، یہ تکالیف ان پر نہ آئیں. تو اب یہ اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ مجھے جس مقصد کے لیے یہاں پر کسی ادارے میں بھیجا گیا ہے، چاہے وہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، دینی درسگاہ ہے، کہیں پر بھی بھیجا گیا ہے، تو اگر مجھ پر خرچ کیا جا رہا ہے اور محنت کی جا رہی ہے تو میں ان کی محنت کا صلہ ضرور دوں. اب طالب علم کے لیے، اولاد کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اپنی زندگی، اپنا جو مقصد ہے، اپنے اس کو فوکس کر لیں، گول سیٹ کریں، آپ نے کرنا کیا ہے. ویسے ہی نہیں پڑھیں گے آپ، اب طے کریں گے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور یہاں تک جانا ہے، اس کے لیے پھر اس اعتبار سے محنت کرنا یہ بہت ضروری ہوگا. محنت کے بغیر آپ کہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، تو یہ آپ کا بس ایک خواب ہوگا جس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو لہٰذا جب بھی ہم جس ادارے میں جائیں گے پڑھیں گے، اور پھر پڑھنے کے جو اصول ہیں، طریقہ کار ہے، اس کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں. مطالعہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، محنت کرنی ہے، تو ہی محنت والے افراد آگے آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کھیل کود کی طرف لگے تو پھر وہ کھیل کود کی نظر ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں پھر کامیاب افراد نظر نہیں آتے ہیں. جو لوگ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے شعبے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ لوگوں کی محنت کا پھل اسے ضرور عطا فرماتا ہے. اب یہ ہم تک ہے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں.
محنت کرنے سے، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اصل میں ایک تعداد ہے جسے یہ احساس نہیں ہے کہ کمائی کیسے ہوتی ہے.
کمائی کیسے ہے؟
ایک وہ آدمی تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ کوئی تھوڑا کام کاج جو ہے وہ کرو اور کوئی کمائی کر کے لاؤ. تو ماں بڑی مہربان ہوتی ہے، تو ماں نے کیا کرنا، اسے ایک درہم کما کے لیا. تو ماں نے کیا کرنا، وہ جب بچے نے جو ہے وہ جن کو ماں سے جو ہے لے لینے پیسے، کچھ خرچ کر کے آنے، گھوم پھر کے ایسے کر کے آ جانا اور آ کے باپ کو ایک درہم دے دینا، اور اس نے پکڑ کے اسے پھینک دینا. یوں کام چلتا رہا، یہ جا رہا ہے لا رہا ہے، باپ پھینک رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے. ایک دن اس کی ماں کے پاس پیسے ختم ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا آج تو پیسے ختم ہیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، آج تو کما کے لانا پڑے گا. پھر جب یہ کما کے لایا اور وہ ایک درہم لا کے اپنے باپ کو جب دیا اور باپ پھینکنے لگا تو باپ کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے باپ نے کہا بیٹا آج یہ جو تم لائے ہو یہ تم خود کما کے لائے ہو. تو ایک بڑی تعداد ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں. بعض کا بندہ سوچتا ہے، اولاد سوچتی ہے جی کیا پرابلم ہے، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، فیکٹری ہے جناب، یوں ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو کوئی موج لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیکٹری آنرز ہیں ان کے کوئی پرابلمز نہیں ہوتے، ان کے کوئی مسائل نہیں ہوتے؟ اگر فائدہ کروڑوں کا ہے تو نقصان بھی کیا ہے؟ کروڑوں کا ہے، یاد رکھیں. اور پھر ایک بندہ ہے جس نے دو چار بندوں سے ڈیل کرنا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے نیچے یوں بولیں کہ 1,000, 2,000, 4,000 لوگ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے پرابلمز، پھر مسائل، پھر ان کو حل کرنا، اور پھر چیزوں کو ڈیل کرنا اور یہ کرنا، اٹس ناٹ اے ایزی جاب، یہ آسان کام نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات جو اسٹوڈنٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کون سمجھ پہ پیسے لگا رہے ہیں، فلاں اسپانسر ہی کر رہے ہیں نا. وہ فلاں اسپانسر لینے کے لیے کس طریقے سے باپ یا ماں جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر کے، اپنی عزت نفس کا خون کر کے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کے جا کے کرنے کے لیے گئے ہیں کہ یوں ہمارا بیٹا ہے تو آپ اس کو پڑھا دیں، تو آپ اس کو یوں کر دیں، تو یا ایکس وائی زی کسی نے بھی بات کی ہے، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اسپانسر کر رہا ہے یا اسکالرشپ دے رہا ہے یا وظیفہ دے رہا ہے، تو وہ کس لیے دے رہا ہے؟ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا فوکس، اس کی جو اکیڈیمک ایجوکیشن ہے اس پر تو ہے ہی نہیں، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا
وہاں پر ہے،
وہاں بہت زیادہ ہے. وہاں کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. ایک ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں، ایک ہوتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں، اور ایک ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. تو یہاں تو نہ نصابی کی بات ہے، نہ ہم نصابی کی بات ہے، نہ کیریکولم کی بات ہے، نہ وہ جو کیریکولم سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کی بات ہے، یہ تو ایک تیسری بات ہے. اور وہ تیسری بات بھی وہ ہے جس میں دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، اور سب کچھ برباد جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے، اور بربادی کے اس رستے پر چل کے کتنے لوگ تباہ ہو چکے یہ بھی معاشرے میں نظر آ رہا ہے. لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ یہ پٹی باندھ رہا ہے، یہ آنکھوں پہ ایک عینک لگا رہا ہے، جو یوں بولیے کہ ایک وقتی یوں بولیے ایک سلسلہ کار جو ہے نا اس کو گلیمرائز کر کے اس کو بڑا اچھا اور نکھار کے دکھا رہا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے یہ رستے سے ہٹتا جا رہا ہے. تو یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. میں بڑے سوچ سوچ کے لفظ، میں سوچ کا لفظ واپس لیتا ہوں، میں بڑا سنبھل سنبھل کے لفظ جو ہے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا مدعا بھی بیان ہو جائے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی بات جو ہے وہ آ جائے، اور سننے والے کو احساس بھی ہو جائے، اور کوئی لفظ جو ہے سخت بھی جو ہے نا وہ نہ لگے. ساری باتوں کو کنٹرول کر کے میں کوشش کر رہا ہوں. تو یہ برائے مہربانی جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ اپنا تعلیم پر فوکس کریں، اپنی اسٹڈی پر جو ہے وہ فوکس کریں، اپنے نصاب کو، اپنے کیریکولم کو جو ہے پڑھیں. ورنہ پھر بندہ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈگری تو ہوتی ہے لیکن جاب نہیں ہوتی.
سلمان بھائی، شاید آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، میں نے تو سنا ہے کہ بچہ والدین سے کہتا ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا کیا ہے.
جی،
یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں اینڈ میں آپ رزلٹ میں ان کو یہ دے رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے. یہ سیدھا سیدھا تانا ہے والدین کے لیے. وہ ایک نوجوان کے حوالے سے تھا کہ وہ آفس میں گیا پڑھنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، بڑی پڑھائی کی اس نے، محنت کی، اور جب وہ جیسے ہی آفس میں گیا تو جو باس تھا اس نے تو انٹرویو وغیرہ لیا. انٹرویو لینے کے بعد اس نے کہا کہ کیسے تک پہنچے ہو یہاں تک. اس نے کچھ انٹرویو لیا اور کہا کہ تم ایسا کرنا کہ آج گھر جانا، گھر جا کر اپنی والدین کے، اپنی والدہ کے ہاتھ دیکھنا. اچھا، اس نوجوان کا والد نہیں تھا، ماں نے اسے پڑھایا تھا. کہا کہ تم اپنی والدہ کے ہاتھ پاؤں دیکھنا، پھر اگلے دن آنا، میں تمہاری جاب کی سیٹنگ بناؤں گا، تمہارا یہی کام ہے۔ وہ نوجوان جو نارملی جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے نا بھائی، ہم اولاد ہیں تو والدین کا حق ہے نا، ہم اگر دنیا میں آئے ہیں ان کے توسط سے تو پھر ان کو پالنا بھی ان کا حق ہے۔ وہ نوجوان گیا تو جب ماں نے پوچھا، استقبال کیا، بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، کہا کہ کیا کہا، آج تمہاری انٹرویو تھا، تمہارا جاب لگ گئی۔ اس نے کہا کہ باس نے ایک کام دیا ہے۔ کہا کیا؟ کر ماں ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ۔ جیسے اس نے ہاتھ لیے نا تو دیکھ کر وہ نوجوان رونے لگا کہ ہاتھوں پہ زخم تھے، کالے پڑ، پھر کالک کالک بھی لگی ہوئی تھی ہاتھوں میں، پاؤں دیکھے تو پاؤں کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، کالک لگی ہوئی ہے، تو ہاتھ چومنے لگا، رونے لگا، ماں کے سینے کے ساتھ لگا۔ اور جب اگلے دن گیا اور اس نے کہا ہاں کیا ہوا، اس نے کہا اب احساس ہوا ہے میری ماں نے مجھے کیسے پڑھایا ہے، یہ ہے احساس۔ کہا کہ میں، میرا والد نہیں تھا، اس ماں نے سلائیاں کر کر کے، برتن مانج مانج کے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سر نے کہا، اس باس نے کہا، میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے نا، وہ سب سے پہلے تمہاری ماں ہے۔ آج تم جہاں پر بھی ہو نا، جو جس اسٹیٹس کا مالک ہے، اس کے پیچھے اس کے والدین کی محنتیں موجود ہیں۔ ہم کیسے ان کی محنتوں کو فراموش کر سکتے ہیں، ان کی خدمات کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں، ان کی جو ہم پر خرچ کیا ہے کیسے ہم فراموش کر سکتے ہیں، کیسے بھلا سکتے ہیں؟ وہ نادان ہی ہے کہ جو ان سارے احسانات کو بھول جائے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں کسی جگہ پر لانا چاہ رہے ہیں۔ بے لوس رشتہ والدین کا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بہترین مستقبل ہو، فیوچر ان کا بہترین ہو۔ یہ بھی آفس میں بیٹھے ہیں، یہ بھی سکون سے بیٹھے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، ہم نے جو تکلیف برداشت کی ہے وہ یہ برداشت نہ کریں۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے والدین کے احسانات کو فراموش کریں گے، اللہ نہ کرے پھر کل وہ وقت بھی آئے کہ آپ کی اولاد آپ کے احسانات کو فراموش کرے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی اولاد بھی کل آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے۔ اس وقت سے بھی ڈریں اور والدین کے احسان کو احسان سمجھتے ہوئے، جس مقصد کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے، بعض تو سر پر والد کا سایہ نہیں ہوتا نا، پھر مائیں یوں پالتی ہیں، کس طرح پالتی ہیں، اللہ اکبر۔
والد بیرون ملک گیا ہوا ہے، شاہ صاحب کام کر رہا ہے، وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے، موج لگی ہوئی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یوں نظام چل رہا ہے۔ تو فرسٹ آف آل ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا لیا ہے، تو برائے کرم اپنی اسٹڈی پر جو ہے وہ فوکس کریں، اور یہ اسٹڈی کی راہ میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کا خاتمہ کریں۔ ہر وقت موبائل ہاتھ میں، یہ بہت بڑا دشمن ہے، اس کو بند کرنا، اس کو چھوڑنا، یہ زندگی میں ایڈ کر لیں۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو،
یہ بھی ایک کام،
جتنی اٹیچمنٹ ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے نا، یہ اس اٹیچمنٹ کو کیا کریں، کم کریں، اس کو آف کریں گے تو یہ آف ہوگا، ورنہ کوئی بھی، جیسے میرا اگر پانچ میرے فرینڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو کبھی کسی نے میسج کر دیا، جیسے نقیب بھائی نے کر دیا، تو ثاقب شاہ صاحب نے کر دیا، تو احمد رضا بھائی نے کر دیا، تو عمر بھائی نے کر دیا، تو فیملی میں ممبرز ہیں، تو پھر رشتہ دار ہیں، تو پھر اور مطلب عزیز ہیں اور اقارب ہیں، اور ایک جو ہے نا ساتھ جن کی پڑا ہے، پھر وہ ہیں، کوئی نہ کوئی اینی ٹائم جو ہے نا وہ معاملہ بنتا اور چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ کی بھی ایک لائف ہوتی ہے، اس کا بھی ایک سرکل ہوتا ہے، اس کے بھی دوست احباب ہوتے ہیں، کلاس فیلوز ہوتے ہیں، یہ سارا ایک نظام یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اپنے اندر پھر جکڑ کے رکھے گا، وقت یاد رکھیں وہی ہے، وقت جو ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا، یہی ہے، اس کو پروڈکٹیو کام میں لگائیں گے تو پروڈکٹیو جو ہے وہ بن جائیں گے، فروٹفل معاملہ بن جائے گا، اور اگر اس کو فضولیات میں اگر گزار دیں گے تو وقت گزر جائے گا، اور پھر آخر بننے کے ہاتھ میں پچھتاوا جو ہے وہ رہ جائے گا، ناکامی کا پچھتاوا، سکل نہ ہونے کا پچھتاوا، اور پھر دنیا کے دھکے کھانے کا، جو بعد میں جب بندہ کہتے ہیں دھکے کھا رہے ہیں، وہ بڑی پیاری بات احمد رضا بھائی کہی جاتی ہے کہ جو کام کا بندہ ہوتا ہے وہ فارغ نہیں ہوتا، اور جو فارغ ہوتا ہے وہ کام کا بندہ نہیں ہوتا، یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اور اس بات میں بھی وزن ہے، ہر جگہ درست ہو جائے تو یہ تو چلے میں مارجن دے دیتا ہوں اس کا، کوئی حرج بھی نہیں ہے مارجن دینے میں، لیکن اکثر اوقات معاملہ یہی ہے، کیا فرماتے ہیں احمد رضا؟
بالکل اسی طرح ہے، مصروفیت پھر یہ بھی دیکھی جائے نا کہ مصروفیت کیسی ہے، واقعی وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پڑھتے تو بہت کچھ ہیں، کیا پڑھے نا، پڑھتے تو بہت کچھ ہیں اور اتنے سارے معاملات جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے ان میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کا انہیں ٹیمپریری تھوڑا سا فائدہ یوں ہوگا دوستوں میں کہ جی اسے بہت معلومات ہے، مستقبل میں یا ایسی معلومات کہ جو اسے خود فائدہ دے یا اس سے کسی کو فائدہ ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر منتشر سوچ جو ہوتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے، اور انسان کہاں سے کہاں نکلتا ہے، یوں کہہ لیں کہ خیالات کا ایک ایسا جمع غفیر آ جاتا ہے، پھر جو کام کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتا اور ان چیزوں کی طرف بھی نہیں آتا. تو مصروفیت بھی دیکھی جائے، مصروفیت کس حد تک ہے، کس چیز کی ہے، اور اگر پڑھائی کی بھی ہے تو کس پڑھائی کی ہے، اور وہ پڑھائی جو ہے اس میں کس حد تک جانا میرے لیے مفید ہے. بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز کو پڑھنے کا ایک وقت آتا ہے. یعنی اگر بچہ ہے تو وہ دلائل کے ساتھ اس طرح سے اس چیز کو نہیں پڑھ سکتا، بڑا ہے تو وہ ایک حد تک جا سکتا ہے، اور ایک پختہ شخص ہے تو وہ پھر اصول اور انتہا تک جائے گا. تو ہر ایک کے لیے پڑھنے کا بنیادی کتب سے لے کر بڑی کتب تک ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت کے مطابق بھی نہ پڑھا جائے تو بھلے آپ پڑھ بہت اچھا رہیں لیکن وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا. تو کیا پڑھیں، اس چیز کو بڑا وسیع یوں موضوع سمجھ کر ایک تفصیل سے دیکھا جائے. پھر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، کیا پڑھیں، اس کا تعین اور اس کا فیصلہ وقت نہیں کرتا. یعنی ایسا نہیں کہ جو چل رہا ہے اسی طرف چل پڑے، ابھی جو دور ہے اس میں سب یہ کر رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح بن گئے. نقصان کیا ہوا، پھر کئی ایسے ادوار گزرے، کچھ ایسے سال گزرے کہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی چیز میں گئے تو وہاں بھی اتنے سارے ہوئے کہ پھر اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ گئی. تو اب کیا کرنا ہے، اس کا تعین اور اس کا تدارک لوگوں پر نہ چھوڑیں، کسی ایک شخص سے جو آپ کا خیر خواہ ہے اور واقعی اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے اور ایک علمی ہے، ہر طرح سے نہیں ایک علمی ہے. کہا جاتا ہے نا اپنا ایک علمی دوست بنائیں، وہ علمی دوست وہ بتاتا بھی ہے پھر پڑھنا کیا ہے، وقت بھی بتاتا ہے، وہ کتاب بھی بتاتا ہے، وہ انداز بھی بتاتا ہے، وہ پڑھنے کے بعد پھر اسے محفوظ کیسے رکھنا ہے یہ بھی بتاتا ہے. پھر اگر واقعی علمی ہے تو اس موضوع پر آپ سے بحث بھی کرتا رہے گا، بات بھی کرتا رہے گا، بعد میں بھی اسے اجاگر رکھے گا، اور بعد میں بھی آپ کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ایسا ہوگا کہ آپ پڑھ کر کئی سالوں بعد بھی اسے یاد رکھ پائیں گے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھیں، اس چیز کو دیکھا جائے. مطلقاً یہ نہیں بس کیا پڑھیں، کسی سے بھی پوچھا اور بس شروع کر دیا، یا جو سب کر رہے ہیں میں بھی وہی پڑھنے لگ جاتا ہوں، آج کل اس کا دور ہے تو میں یہ کرنے لگ جاتا ہوں، یہ کافی نہیں ہوتا.
چلیں جی، اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور جب راہ کا تعین کر لیا ہے تو پھر اس پر چلیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ چیز بھی جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہے. تو جتنی چیزیں آپ کو اس رستے سے جو آپ کو پڑھنا ہے، چاہے طلباء علم دین ہے یا اکیڈیمک ایجوکیشن ہے، کوئی بھی جو ہے وہ فیلڈ ہے، تو اس میں اپنی اسٹڈی پر جو ہے فوکس ہونا چاہیے، اور اسٹڈی کی راہ میں آنے والی حائل رکاوٹوں کو بھی ہم نے دور کرنا ہے، اور والدین کی رقم کو فضولیات میں خرچ بھی نہیں کرنا، سگریٹ پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے وہ اخلاقی برائیوں کے اندر جو ہے مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے، اور یہ ہمارا اپنا یوں بولیے کہ ایک انڈیویجول کام ہے. جب تک بندہ اپنی مہار کسی کے حوالے نہیں کرتا نا، تب تک وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا.
شترے بے مہار جو ہوتا ہے،
شترے بے مہار تو پھر وہ وکھرا ہی وہ ایک بات ہے چلیں، لیکن بات یہ ہے کہ پھنسنا ٹریپ بندے نے اسی وقت ہونا ہے. آپ دیکھیں مچھلی بھی کانٹا دیکھ کے اس کو چک نہیں مارتی، وہ جو کانٹے کے اوپر خوراک لگی ہوتی ہے نا، مچھلی وہ خوراک لینا چاہتی ہے لیکن وہ خوراک اصل میں ہوتی نہیں ہے. وہ خوراک کے ساتھ لٹکنے والی جو ڈور ہے جو آ رہی ہے اس کو نہیں دیکھتی، اور صرف وہ خوراک دیکھ کر اس کو کیا کر دی ہے، بائٹ کرتی ہے اور پھر کھینچ لی جاتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا یوں ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کا ایک ہی پہلو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فساد آ رہا ہے وہ بندہ یا دیکھنا نہیں چاہتا یا دیکھ کر نگلیکٹ کر دیتا ہے، اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس شے کے اندر फंस जाता है। रेशम का कीड़ा है ना, ये रेशम बनाता है, शहतूत के पत्ते शाह सब खाता है और रेशम बनाता है, और रेशम बनाते 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 खुद उस प्यूपा के अंदर बंद हो जाता है और बिलाखिर मर जाता है या इसको मार दिया जाता है, क्योंकि अगर ये मरेगा नहीं तो रेशम बचेगा नहीं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि अपना भी यही हाल हो कि हम ही अपने बुने हुए जाल के अंदर कहीं हम खुद ही फंस ना जाएं। बात अगर बंदा खुद ही अपने इर्द गिर्द जाल बुन रहा होता है, इस चीज़ का, इस फॉल्स का, इस बुराई का, इस फसाद का, इस खराबी का, ये क्या कर रहा है, अपने गिर्द जाल लपेट रहा है और इसको अभी समझ नहीं आ रही, और जब वो जाल लिपट जाता है तो फिर बंदा फंस जाता है। तो ये हमें अपनी आईज़ जो है वो ओपन करनी होंगी, और दीन इस्लाम की तालीमात और अखलाक ये वो हैं कि जो हमें किसी इस तरह के जाल में फंसने देंगे नहीं। आह मैं कुर्बान जाऊँ,
क्या बात,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये दुनिया में भी पार लगाएंगी, ये आखिरत में भी बेड़ा पार लगाएंगी,
क्या बात,
और बंदे को अल्लाह ताला का महबूब बनाएंगी। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह।
तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गाइडेंस है, जो तालीमात हैं, जो इरशादात हैं, जो ज़िंदगी गुजारने का कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको हम अगर फॉलो कर लेंगे तो इंशाअल्लाह करीम दुनिया में भी खैर पाएंगे और आखिरत में भी खैर पाएंगे। और अगर ये रास्ता छोड़ कर किसी और रास्ते को अपनाएंगे और ये अंदाज छोड़ कर किसी और तरीके को अपनाएंगे तो याद रखिए फिर उस मामले के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि हम धंस जाएं और फंस जाएं और दुनिया में भी बर्बादी हो जाए और आखिरत की भी ख़राबी हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दावत इस्लामी का बेहतरीन शोबा है, शोबा तालीम जो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो बाकायदा जाकर तलबा किराम की, स्टूडेंट्स की जो है वो अखलाकी तरबियत के लिए, उनकी करेक्टर बिल्डिंग के लिए, उनकी स्किल्स इन्हेंसमेंट के लिए, और फिर उनकी यूबलिए के शख्सियत को निखारने के लिए जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, क्या अखलाकी अकदार हैं, क्या हमारा जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शरीयत मुताहरा के मुताबिक क्या है, ये बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। तो दावत इस्लामी के दिनी माहौल से इंशाअल्लाह वाबस्ता रहेंगे तो ये खैर के साए में जो है वो रहेंगे। इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें दावत इस्लामी के दिनी माहौल से वाबस्ता रहें। इस्लामी बहनों का अपना दीनी कामों का जो है वो निज़ाम है, उसका अपना एक तरीक़ाकार है, इस्लामी बहनें उसको लेकर चल रही हैं। इस्लामी भाइयों का अपना माशाल्लाहुल करीम जो है वो अंदाज़ है, इसको लेकर के इस्लामी भाई जो है वो चल रहे हैं। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में रचने बसने की कोशिश करेंगे तो फजूलियात से बचने में कामयाब हो जाएंगे, बा मकसद चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे और बेड़ा क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तिलावत कुरान करें, क्या पढ़ें, अब इस पर आ जाए जी, क्या पढ़ें भाई, कुरान पढ़ें, सूरह यासीन शरीफ पढ़ें, टाइम है, पोस्टें पढ़ रहे हैं, अकवाल पढ़ रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, तो कुरान पढ़ लें। वो क्या शय है जो हमें कहानी तो पढ़ने देती है लेकिन कुरान नहीं पढ़ने देती। नकीब भाई कुछ इस पर गुफ्तगू फरमाएं, शाहजम किबला आप भी हैं, हमदर्दा भाई भी हैं, इस उनवान को लें।
इसमें मेन चीज़ तो ये है कि जब गोल सेट नहीं होता और मकसद पर तवज्जो नहीं होती तो फिर ये काम ऐसे होते हैं। कई लोग हैं जो मोबाइल पे स्क्रोलिंग ही किए जा रहे हैं, कुछ देख भी नहीं रहे, सुन भी नहीं रहे, बस स्क्रोलिंग करते करते कई घंटे गुजार देते हैं। तो अगर मकसद बंदे का हो, ज़िंदगी का कोई मकसद है कि मुझे इसे अचीव करना है या गोल सेट किया हो इसे हासिल करना है, फिर बंदा उस राह पे आ जाता है कि वो अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करता है। अब वो मकसद ही नहीं है कोई, बस टाइम है, अब टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर कोई नहीं है, बस टाइम पास करना है। अगर हम देखें कि कैसे कैसे लोग हिस्ट्री में गुजर गए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और मकसद में कैसे उन्होंने मेहनत की, जैसे मैंने एक किताब का नाम पहले लिया मबसूत, एक है इमाम मोहम्मद की मबसूत, एक है इमाम सरखसी अलैहिर्रहमा की मबसूत, ये फिक्र हनफी की किताब है और 30 जिल्दों पे मुश्तमिल किताब है।
जब
इसके सबब पे गौर करें, ये कब लिखी गई, कहाँ लिखी गई और कैसे लिखी गई, बंदे की अक्ल दंग रह जाती है
کہ امام سرخسی علیہ رحمہ کو ایک ظالم بادشاہ نے ایک کنویں کے اندر قید کر دیا.
او ہو ہو.
آپ کے شاگرد کنویں کی منڈیر پہ آتے تھے, آپ کنویں کے اندر سے زبانی بتاتے تھے اور اس طرح یہ کتاب لکھی گئی.
اللہ اکبر.
اور اگر ہم دیکھیں درس نظامی کی مشہور کتاب علم و صیغہ, علامہ عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ کی کتاب ہے, اور یہ کیسے لکھی گئی کہ آپ کو ایک جگہ بند کر دیا گیا,
کالے پانی کی سزا دی گئی, کالے پانی کے اندر جی
وہاں آپ نے یہ کتاب لکھی ہے. اور کیسی مقبول ہوئی کہ جو علماء ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں. اسی طرح ایک کتاب ہے اور وہ جو لکھنے والے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی, فنون و فلسفہ منطق یہ وہ, ان کے اندر ان کی شہرت ہے اور ان کو جزیرے پہ قید کر دیا گیا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کتاب کا نام ہے الصورۃ الہندیہ, یہ کتاب انہوں نے وہاں کوئلے سے لکھی.
اللہ اکبر.
اور اتنی محنت کی یہ کتاب لکھی ہے. ایک دلچسپ بات کہ جب مقصد پہ نظر ہو تو کیا ہوتا ہے, ایک فقہ حنفی کی کتاب ہے, نام ہے اس کا بدائع الصنائع کی ترتیب الشرائع. اب اس کتاب پہ غور کریں تو کیا کیسا گھرانہ ہے, کیسی کتاب ہے اور بہترین کتاب. اگر کوئی فقہ حنفی میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے یہ کتاب تو اسے لازمی پڑھنی چاہیے, رٹنی چاہیے, حفظ کرنی چاہیے. یہ ایسی کتاب ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الفقہا. اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی ہے, نام ہے فاطمہ. بہت بڑی عالمہ, بہت بڑی محدثہ, مفتیہ. کہ علامہ محمد بن احمد سمرقندی جو فتویٰ لکھتے ہیں اس کی تصحیح کئی مرتبہ آپ کی بیٹی کرتی ہیں. گھر سے فتویٰ نکلتا ہے, کبھی بیٹی کے نام سے نکل رہا ہے فتویٰ, لکھنے والی کون ہے بیٹی, کبھی والد صاحب کے نام سے فتویٰ جاری ہو رہا ہے. آپ نے کتاب تحفۃ الفقہا لکھی تو اس کی شرح کرتے ہیں علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ایسی لاجواب شرح کی کہ امام محمد بن احمد سمرقندی خوش ہو گئے. اور آپ نے اپنی بیٹی, جن کے لیے بادشاہوں کے بیٹوں کے بھی رشتے آئے, لیکن آپ نے کسی کو جواب نہیں دیا, اور اپنی بیٹی کی شہزادی کی شادی علامہ علاء الدین کاسانی علیہ رحمہ سے کر دی. اور علماء نے اس پہ لکھا کہ شارحہ کتابہ و زوجہ ابنتہ. اور ایک الفاظ یوں ہے شارحہ تحفتہ وزوجہ ابنتہ, کہ امام کاسانی نے ان کی کتاب کی شرح لکھی ہے اور علامہ سمرقندی نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی. اور یہ کیسے میاں بیوی ہیں امام کاسانی اور حضرت فاطمہ جو علامہ سمرقندی کی بیٹی ہیں. اعلیٰ حضرت نے جد الممتار میں لکھا ہے کہ یہ میاں بیوی ان کی قبروں کے درمیان جو دعا کریں گے اللہ قبول
فرمائے.
تو یہ ایسے بزرگ, ایسے جن کی زندگی کا کوئی مقصد اور جن کی زندگی کا کوئی پلان تھا کہ ہمیں کوئی بامقصد کام کرنا ہے, پھر وہ اس طرح موقع تلاش کرتے تھے کہ ہم کوئی کام کریں. آج کل لوگ ناکامی کا سہرا تقدیر کے سر ڈال دیتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا تھا. اپنے کسی نے کہا فیوچر کا پلان بتانا بڑا آسان ہے, آپ جو حال میں ہیں نا وہ فیوچر کا بتا سکتے ہیں کہ بھائی ان فیوچر میرا حال یہ ہوگا. اب ایک بندہ روز 10 صفحے پڑھتا ہے بآسانی بتا سکتا ہے کہ بھائی میں 10 دن بعد کتنے پڑھوں گا, مہینے بعد کتنے پڑھوں گا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی ان کو آپ لاکھ دیں تو وہ زیرو کر دیں گے, ایک لاکھ کا ایک کر دیں, کسی کو اب ایک دیں وہ لاکھ کر دیں گے. تو اصل کیا ہے تھنکنگ, پھر اس پہ پلاننگ, محنت کرنا کیا ہے. کسی کو سونا دیں وہ راکھ کر دیتے ہیں, کسی کو راکھ دیں وہ سونا کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھیں تو دو طالب علم ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں, ایک استاد سے پڑھ رہے ہیں, ایک جیسا ٹائم کلاس میں دے رہے ہیں, ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے, ان کو الگ سے نہیں پڑھایا جا رہا, لیکن ایک بہت ترقی کر جاتا ہے دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے. اگر ہم اسباب پہ غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پڑھ گیا, ترقی کر گیا, سمجھ گیا, اس نے اپنی زندگی کو بامقصد رکھا. دوست بھی بنائے تو بامقصد, اور اپنا ٹائم بھی با مقصد کاموں میں گزارا، اور جو ایسے ہی رہ گیا پیچھے ناکام ہو گیا اس کی زندگی پہ غور کریں تو ان کا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ گھومنا پھرنا بھی تھا، کچھ ادھر ادھر بھی جانا تھا، کوئی فلاں جگہ بھی ٹائم پاس کرنا تھا، وہ اسی چکر میں رہے اور کمزور رہ گئے، پیچھے رہ گئے.
تو اصل ناکام ہو گئے جی، کمزور پیچھے رہ گئے تو چلیں پھر بھی کہیں رہ گئے، ناکام ہی ہو گئے نا،
ناکام
ادھر کے رہے نا ادھر کے رہے، ماں باپ کا پیسہ کھایا، وقت گزارا اور پھر آگے کہیں چلے گئے. ہم اس کیٹیگری میں کبھی فال نہ کریں، اللہ کرے ہم ایسے ہی رہیں، ہماری اولاد آل اولاد بھی ایسی رہے. تو کیا پڑھیں؟ یہ جس طرح نقیب عارف بھائی ماشاء اللہ بتا رہے ہیں، تو جو دینی فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں تو وہ ان کتب کا جو ہے مطالعہ کریں. بدائع الصنائع کمال کتاب ہے، یعنی مزے دار کتاب ہے، آپ پڑھتے جائیں اور علم کے جو ہے دروازے کھلتے جائیں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، یعنی بڑا تنوع ہے اس کے اندر، بہت زبردست کتاب ہے. اس کے علاوہ درسِ نظامی کرنے والے طلباء ہیں تو ان کے اپنے اپنے، جیسے آپ یوں بلے فقہ کی پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری ہے نور الاضاء، نور الاضاء کی شرح ہے مراقی الفلاح، اس کو ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیں. لباب جو ہے یہ آپ اس کے ساتھ جو ہے پڑھ سکتے ہیں جی، حاشیہ تحتاوی ہے یہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں نور الاضاء تو اس کی ایک شرح تھی، یہی علامہ حسن بن عمار کی ہے، امداد الفتاح، کیا کمال کی شرح ہے، یعنی دلائل ہیں اس کے اندر. علامہ حسن بن عمار نے نور الاضاء میں تو مسائل بیان فرمائے نا، امداد الفتاح میں نیچے اس کے دلائل بھی بتائے ہیں. بہت زبردست جو ہے وہ کتاب ہے، امداد الفتاح ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر المزۃ العلمیہ کا اس کی حاشیہ ہے، تو یہ مکتب النجا سے شائع شدہ ہے، اس کو حاصل کریں، مطالعہ
فرمائیں. بہترین حاشیہ اس کا جو علمیہ سے شائع ہوا ہے، بہت بہترین حاشیہ ہے.
ہاں جی، تو اس کا یہ اسٹڈی کریں، یعنی کرنے والا کام کریں، جو پروڈکٹیو اسٹڈی ہے وہ کریں. اور عام مسلمان ہے تو وہ کیا پڑھے شاہ صاحب؟ جیسے قرآن پڑھے، وہ جیسے میں نے کہا قرآن پڑھے، جیسے یہ تو سب کے لیے ہی ہے نا، ہم کیا کریں بھی، قرآن پڑھیں، کیا پڑھیں جی، قرآن پڑھیں. ایک شعر ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ خود کو. کیا شاہ صاحب؟ دو عالم سے کرتی ہے
بیگانہ خود کو،
بیگانہ خود کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی.
واہ،
یعنی آپ دیکھیے یہ لذت آشنائی نے کیا کر دیا ہے، دو عالم سے کیا کر دیا ہے،
بیگانہ
کر دیا ہے.
واہ واہ واہ،
یہ کس نے کیا ہے؟ لذت آشنائی نے کیا ہے. تو جن کو قرآن کریم پڑھنے کا ایک ذوق مل جائے، اور پھر قرآن کریم کا مضمون و مفہوم کیا ہے یہ سمجھنے کو مل جائے، تو وہ آپ تین پارے اس کو اگر آپ نماز میں سنائیں گے تو وہ تین پارے بھی سنے گا،
ایسا ہی ہے،
اور ذوق کے ساتھ سنے گا. اللہ پاک کا بھی کرم ہوتا ہے نا، بندے کی کوشش ہوتی ہے پھر اللہ پاک کا کیا ہو جاتا ہے،
کرم
ہو جاتا ہے، مدد بھی ہو جاتی ہے. تو یوں ہے، اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں.
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں آج ٹاپک ہے کیا پڑھیں. سلمان بھائی ارشاد فرمائیے کہ اس موضوع سے آپ کی مراد کیا ہے؟ صرف ایکسٹرنل اسٹڈی ہے، یعنی خارجی مطالعہ جسے کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنی نالج کے لیے پڑھتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایکسٹرنل اسٹڈی میں ہم کن بکس کو پڑھیں، دنیاوی ہوں، دینی ہوں، سائنسی ہوں، تحقیقاتی ہوں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بندہ اگر اکیڈمک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو بعض لوگ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، ایم فل اور دیگر جو اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اور ان کو دین کے حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی جو کہ بعض اوقات ہمیں ہونی چاہیے اسلام کے حوالے سے، فرض علوم کے حوالے سے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بالکل نا آشنا ہوا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے دونوں طرز کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طرح ہم اکیڈمک ایجوکیشن کے حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمائیے گا دین اور دنیا کی تعلیم کے حوالے سے دعوت اسلامی اپنی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے. آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا کہ آج تک آپ نے جو مطالعہ وغیرہ کیا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اس میں آپ کی سب سے پسندیدہ کتاب کون سی ہے؟
آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے پورا پروگرام کرنا پڑے گا، اتنا
سوالات ہو گئے،
اتنا کچھ اس میں آ گیا ہے. تو اب میں کیا کیا جو ہے وہ اس پہ میں سوچ رہا تھا، اس کا جواب دوں گا پھر ساتھ میں تھا اس کا جواب دوں گا پھر تھا اس کا جواب دوں گا پھر اس کا جواب دوں گا پھر، مطلب اتنی ساری چیزیں جو ہے آپ نے کی ہیں. تو بہرحال لب لباب بات کا خلاصہ جو ہے نا اگر اس کو کر دیں تو تو وہ یہی ہے کہ دین کا علم یہ سیکھنا ہمارے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے. اسلامیات کا مضمون ہے نا شاہ صاحب
جی،
یہ کمپلسری ہوتا ہے، لازمی ہے اسلامیات، لازمی. اس میں پاس ہوگا تو پاس ہوگا، فیل ہے تو کیا ہے؟
فیل
ہی ہے، باقی سب میں بھلے پاس ہو جائے. تو بہرحال یہ تو ایک مضمون کی حیثیت سے ہے، تو ہماری ایک ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہے. اور جس کے پاس دین کا علم ہے نا، اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں نے دنیا میں کس طرح طریقے سے رہنا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ دین ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے.
واہ.
تو جس نے دین کے علم پر فوکس رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اسے دنیا میں کس طرح رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، چلنا ہے، یہ اس کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوگی، تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیمسٹری کی معلومات جو ہے نا وہ اس درجے کی نہیں ہوگی کہ جس درجے کی ایک کیمسٹری پڑھنے والے کو، یا چلے بنیادی بھی نہیں ہے، یوں ہی کر لیں، ٹھیک ہے. طب کی معلومات نہیں ہوگی، بایو کی معلومات نہیں ہوگی، فزکس کی معلومات جو ہے وہ نہیں ہوگی، یوں آپ ٹھیک ہے اس کو لے لیں. آپ اور چار مضامین آپ نکال لیں، جغرافیہ، جغرافیہ کی معلومات جو ہے وہ نہیں ہوگی، جیولوجی کی معلومات اس کو جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن جو بحثیت انسان، بندے کو جو کچھ چاہیے زندگی گزارنے کی، جو جو ضروریات ہیں، وہ سب کی سب دین کے اندر کیا ہیں؟
موجود
ہیں. تو جس نے ہاتھ اپنا دین کی تعلیم پر رکھا ہے اور اس پر فوکس کیا ہے اور اس میں جو کمال حاصل کرنا چاہیے تھا وہ کیا ہے، تو یہ بندہ تو کمال والا تو ہے، ٹھیک ہے. دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یہ بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی ہم انکار تو بالکل بھی نہیں کر رہے. دعوت اسلامی کی خدمات کا آپ نے کہا، دعوت اسلامی اسکول بنا رہی، دار المدینہ ماشاءاللہ پورا اسکول سسٹم ہے، دعوت اسلامی جو ہے وہ کالج بنا رہی، دار المدینہ کالج، فیضان جو ہے وہ اسلامک اسکولز کا پورا ایک جو ہے وہ نیٹ ورک ہے دعوت اسلامی کے تحت. پھر دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی الحمد للہ رب العالمین، یہ بھی دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ہمارا جو دنیاوی اور دینی تعلیم کے حوالے سے جو ضرورت ہے، دعوت اسلامی اس کو بھی الحمد للہ پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ دین کے مبادیات کا علم، یا یوں بولیے دین کی جو بنیادی باتیں، اس کا علم کم ہے، تو اس کو پورا کرنا. جس طرح آپ نے کہا نا، یہ کچھ کر لیتے ہیں، نام لیا ایم فل، تو ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب ایم فل اسکالر بن رہے ہیں، نقیب عارف مدنی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، علامہ احمد رضا سرفراز صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کر رہے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایم فل اسکالرز ماشاءاللہ. آپ میرا خیال ہے اب لاسٹ سیمسٹر ہے آپ کا شاہ صاحب؟
جی جی،
ایم فل کا لاسٹ سیمسٹر.
ایم فل کا لاسٹ سیمسٹر ہے
جی.
یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ آپ دیکھیں پڑھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دین میں بھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ، دینی تعلیم میں بھی آپ دیکھیں، اپنی اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور رہا یہ کہ آپ کا پسندیدہ مضمون کون سا ہے، تو میں جب پڑھتا تھا، میں سائنس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ میں ایف ایس سی میں گیا، تو مجھے کیمسٹری مضمون بہت پسند تھا. کیمسٹری شاہ صاحب،
واہ
کیا بات ہے کیمسٹری کی. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد نبیل ہے، اور میرا سوال مولانا نقیب عارف مدنی صاحب سے یہ ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کا آپ کچھ حل ارشاد فرما دیجیے.
دل نہ لگنے کی وجوہات پہ غور کیا جائے، اور کس ٹائم پڑھتے ہیں اس پہ مین فوکس ہونا چاہیے. بندے کو دیکھنا چاہیے کہ پڑھنے کی ٹائمنگ کیا ہے، جب دماغ فریش ہو اس ٹائم پڑھنا چاہیے، پھر جو چیز پڑھنے کا زیادہ ذوق ہے اس کو پڑھنا چاہیے، خشک مضمون کم پڑھنے چاہیے، دوسرے زیادہ پڑھنے چاہیے. سلمان بھائی ایک بہت بہتر،
میں حضور اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اسٹوڈنٹ کو پڑھنا ہی چاہیے میرے سرکار.
میں اس پہ آ رہا ہوں ابھی.
اب آپ آ رہے ہیں اس پہ، مرحبا. آپ نے کہا نا خشک مضمون کم پڑھنا چاہیے، تو جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو چاہے خشک لگے یا تر لگے،
پڑھنا چاہیے.
مضمون کو پڑھے گا تو کامیاب رہے گا، ورنہ ٹیگ کوئی کتاب پہ لگا دے گا تو وہ ساری زندگی نہیں آئے گی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے ہم بھی چونکہ اس میں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ پڑھائی کے مرحلے میں سے جو ہے وہ گزرے ہوئے ہیں، اسکول بھی ہے تو جناب، اور بھی مطلب ہے سلسلے کار، تو جس پہ ہم نے وہ لگا دیا نا ایک لیبل ٹیگ لگا دیا، یار یہ تو یہ تو خشک ہے یا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر وہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی میں نے گزشتہ جو مدنی مذاکرے میں بیان کیا تو اس میں بھی میری یونیورسل غلطی میں بولوں اس کو تو میں کر ہی جاتا ہوں تعداد بتانے میں. جیسے کلمہ طیبہ شجرہ شریف میں 166 دفعہ پڑھنے کا ہے تو میں 160 دفعہ ہی بتا دیتا ہوں, پھر وہ بعد میں آتا ہے نہیں یہ 160 نہیں 166 ہے. تو پچھلے مدنی مذاکرے میں میں نے یہ تہیا کیا ہے کہ اب یہ کیا ہے, یہ غلطی آخری دفعہ ہے, اب دوبارہ یہ نہیں کرنی. شجرہ قادریہ عطاریہ میں شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے سے مرید ہونے والوں اور طالب ہونے والوں کو جو وظیفہ دیا ہے کریمہ طیبہ پڑھنے کا وہ ہے 166 ٹائمز, 166 دفعہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یوں ہے تو بر آپ آ رہے ہیں اب اس طرف, اب کیسے آ رہے ہیں یہ تو آپ ہی بتائیں گے.
اس میں ایک تو ہے کہ جس کو پڑھنے کی عادت ہے, مطالعے کی عادت ہے اور ایک سلیبس کی کتابیں, ظاہر ہے وہ تو پڑھنی ہی ہیں. اب صرف سلیبس کی کتابیں پڑھ کے بھی گزارا نہیں ہے, بندے کو عالم بننے کے لیے ایکسٹرا مطالعہ بھی ضروری ہے اور بہت ضروری ہے.
ٹھیک,
اس کے لیے ہمارے استاد صاحب نے ایک بہت اچھی بات ہم سب کو سمجھائی تھی اور بتائی تھی کہ پہلے آسان کتابوں سے ابتدا کی جائے کہ آپ کو یہ کتابیں پڑھنی ہیں. اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تہیا کر لیں کہ مجھے روز کم از کم 12 منٹ مطالعہ کرنا ہے, ہر طرح کی مصروفیات سے ٹائم نکال کے 12 منٹ, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس فارمولے کا فائدہ کیا ہے اور یہ کتنا کارآمد ہے کہ اس سے آپ بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں صرف 12 منٹ روز کے.
سبحان اللہ.
پہلے تو کتاب سلیکشن کا مسئلہ آئے گا, وہ کتاب سلیکٹ کریں جو آسان ہو, عام فہم ہو, جس میں زیادہ غور و خوض نہ کرنا پڑے. جیسے سیرت کی کتابیں ہیں, اور اگر قرآن پاک کے تعلق سے دیکھیں تو عجائب القرآن ایک دلچسپ کتاب ہے. اس طرح کی کتابیں پہلے سلیکٹ کریں, پھر جس زبان میں بندے کو مہارت ہوتی ہے نا اس زبان میں کتاب پڑھنی چاہیے. اب اردو والا جو اردو میں ماہر ہے وہ کہے میں عربی میں پڑھوں گا یا انگلش میں پڑھوں گا تو پھر وہ نہیں پڑھے گا, اپنے حساب سے کتاب سلیکٹ کریں. تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو کتاب پڑھنے کا فائدہ ہے اور 12 منٹ کا جو فائدہ ہوگا اس کا کیا کہ ایک پیج عموماً بندہ 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہے, اگر یہ سیرت کی یا عجائب القرآن اس طرح کی کتاب پڑھے ایک پیج تو 12 منٹ میں وہ روز تقریباً 10 پیج پڑھ سکتا ہے
جی,
اور مہینے کے یہ 300 پیج ہوں گے اور ایک سال میں یہ 3600 پیج پڑھ سکتا ہے جی. یہ 12 منٹ کا فارمولہ روز کا یہ ایسا زبردست ہے کہ الجامعۃ الازہر یونیورسٹی کے جو بہت بڑا ادارہ اور اسلام کی بہت عظیم درسگاہ وہاں کے ایک شیخ احمد, انہوں نے کہا میں نے اس فارمولے کی مدد سے فتح الباری اور تہذیب التہذیب از اول تا انتہا مکمل پڑھی ہے.
واہ 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 واہ.
اب اگر فتح الباری کو دیکھیں 14 جلدوں میں ہے اور تہذیب التہذیب کو دیکھیں 4 جلدوں میں ہے, اور اتنی بڑی کتاب صرف 12 منٹ کا یہ فارمولہ.
کیا
ہم اگر اس طرح ابتدا کریں اور اسے وقتاً فوقتاً بڑھاتے رہیں ٹائم کو, اور ایک گول سیٹ کر لیں, دیکھیں کہ بندہ چیلنج اپنے اوپر لے لے کہ بھائی میں جتنا موبائل استعمال کرتا ہوں تو اس کا آدھا نہیں تو اس کا چوتھائی حصہ ہی میں مطالعہ کر لوں گا. اب جیسے کوئی 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو آدھا گھنٹہ پڑھ لے. 2 گھنٹے تو میں ویسے نارمل ایک بول رہا ہوں, ورنہ 8-8 گھنٹے والے بھی شہنشاہ موجود ہیں,
اللہ کی پناہ ہے,
12 گھنٹے والے بھی موجود ہیں. تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھے گا اور اپنے آپ کو چیلنج دے گا تو بآسانی مطالعہ کر سکتا ہے اور بہت ساری کتابیں پڑھ سکتا ہے.
ہمارے نیک اعمال کا اگر جائزہ لینا بننا شروع کرے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نیک اعمال کا جائزہ لینے کا سلسلہ کار ہوتا ہے, تو اس کے روزانہ کے جو نیک اعمال ہیں نا اس میں سے ایک کام ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی امیر اہل سنت کے رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 12 منٹ جو ہے یہ اسٹڈی کی جائے, مطالعہ کیا جائے. تو یہ اس پر اگر آئیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. اور مطالعہ دل نہیں لگتا, موبائل بند کر کے ذرا تھوڑا پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا دل لگ جائے گا انشاءاللہ. میسیجز بھی لیتا ہوں. کالز بھی لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. زین شہزاد بھائی ہیں شاہ صاحب لیا سے, اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب آپ لیا تشریف لائے تھے تو ہم آپ کے ساتھ تصویر بنوانے لگے تھے لیکن گاڑی جو ہے وہ نکل گئی تھی, گاڑی نکل رہی تھی تو تصویر رہ گئی, تو ہمیں وہ دن بڑا یاد آتا ہے. کیا کہیں گے انہیں؟
کیا کہوں اس طرح, تصویر لینا کیا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے, بس دعائیں لیں.
ٹھیک ہے,
ایک دوسرے کو دعائیں دیں, آپ ہمیں دعائیں دیں, میں آپ کو دعائیں دوں.
یا مرحبا, یہ ہے نا کرنے والا کام, ماشاء اللہ. عمر بھائی کلام سنائیں. مجھے مدینہ کی دو اجازت واقعین سے میسج ہے. مرحبا, سرگودا سے سات بھائی ہیں, ان کو کلام سننا ہے. سکون پایا ہے بے قسیمے غلام نبی بھائی ہیں خان پور سے, اور یہ کہہ رہے ہیں احمد رضا بھائی کو شادی کی مبارک ہو,
ماشاء اللہ.
اور کہتے ہیں کہ آپ نہیں آئے, یعنی ہم سے پوچھ رہے, تو ہمارا میرا اور شاہ صاحب کا ارادہ بھی تھا, نیت بھی تھی اور بھرپور ارادہ تھا, لیکن بس وہ ہے نا, آہ مجھے حالات نے جکڑا یوں خون ارمان کے. ورنہ میں نے اور شاہ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ
اصل میرا جانا اس لیے بھی یوں اس اعتبار سے بھی تھا کہ استاد نقیب صاحب بھی اور استاد احمد صاحب بھی دونوں ہی نہیں تھے پھر ادارے میں
موجود رہنا, وہ حالات نے جکڑ لیا نا شاہ صاحب,
حالات
وہی ہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ عافیت سلامتی عطا فرمائے. بہرحال اللہ احمد رضا بھائی کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے, انہیں برکتیں عافیت سلامتیاں عطا فرمائے, ماشاء اللہ. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو کلام سننا ہے ان کو. ٹھیک ہو گیا جی. درس نظامی میں کون کون سی مشکلات آتی ہیں, خاص طور پر جب بندہ جب بچہ بیرون شہر ہوتا ہے؟ علت, قلت, ذلت, تین چیزیں ہیں. بیمار بھی ہو جاتا ہے, اور قلت گھر میں جو سکون آرام اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھار کچھ کمی بھی آ جاتی ہے. ویسے جامعۃ المدینہ میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے, قلت کا معاملہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے. تو ذلت کا معاملہ یہ ہے کہ بعض اوقات استاد صاحب جو ہے وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یوں بندہ تھوڑا فیل کرتا ہے کہ میری انسرٹ ہو گئی. تو وہ طالب علم جو استاد کی ڈانٹ کو انسرٹ سمجھے, اس کی ناکامی میں کوئی شک رہتا نہیں ہے, اس نے ناکام ہی ہونا ہے. تو استاد کی جو بعض اوقات ڈانٹ ہوتی ہے یا جو ان کے کچھ ہارش ورڈز ہوتے ہیں, وہ پش اپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے گاڑی کو گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی, بھائی دھکا لگاؤ بھائی. اب گاڑی بولے میں تو سلف اسٹارٹ تھی, مجھے ایسے خام خواہ دھکا لگانا, بھائی اسٹارٹ کرنے کے لیے دھکا تو لگانا پڑے گا. پہلی سلف سے اسٹارٹ ہوتی تو نہ دھکا لگاتے. تو طالب علم بھی پڑھ رہا ہوتا تو استاد تعریف ہی کرتا, تو جب نہیں پڑھ رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کہنا بھی تو ہوتا ہے نا, سمجھانا بھی تو ہوتا ہے نا. آگے چلتے ہیں, کال لیتے ہیں.
یار افطاری چکلا دشری سے بات کر رہا ہوں. حضور میری یہ خواہش ہے کہ اس میں ایک یہ والا موضوع رکھ دیا جائے کہ برے خاتمے کا سبب, جزاک اللہ خیرا.
مرحبا, بہت پیارا موضوع بتایا آپ نے, لیں گے اس کو انشاءاللہ, برے خاتمے کے سبب. جی جی, عمر بھائی کچھ کلام سنائیں.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت, ملا شفیع امت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بعد بحاضری نصیب فرمائے اور فضول اور بیہودہ اور اخلاقی برائیوں پر مشتمل جو کتابیں ہیں، جو ڈائجسٹ ہیں، جو ناول ہیں، جو سٹوریز ہیں، یہ چیزیں دیکھنے پڑھنے سے اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو محفوظ و معمون فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم فبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے سر دوستان پڑھتے ہیں.
مصطفیٰ جانِ رحمت سلام آش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہلا کو سلام مجھ سے خدمت کے کود سے کہے
شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سن لے اللہ کہتے کہتے